وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کی 16ویں برسی کی خبر سے شروع کریں گے, جس میں آج کے دن لگ بھگ 3000 لوگ مارے گئے تھے اور جس کے دنیا بھر میں دورس اثرات ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم پاکستان کے وزیر خارجہ کا ایران کا دورہ اور آخر میں امریکہ میں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں پر بات کریں گے. اور آج ہمارا شو کال ان شو بھی ہے اور ساتھ ساتھ فیس بک پر بھی ہے. اگر آپ کمپیوٹر کے قریب ہیں تو facebook.com/voaurdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. تو آج کیونکہ 9/11 کو 11 سال ہو گئے, لہٰذا ہم امریکہ سے ہی ابتدا کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے سیاسیات کے پروفیسر, بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں پروفیسر فیضان حق جو نیو یارک میں ہوتے ہیں, اور پاکستان سے ہوں گے سینئر پولیٹیکل کورسپونڈنٹ جو پاکستان افغانستان کو دیکھتے ہیں, عنایت اللہ کاکڑ. آئیے سب سے پہلے اس موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستان نے بھی واشنگٹن کے ہمراہ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں بطور صفے اول ملک کے شمولیت اختیار کی. کچھ اس جنگ کا نتیجہ اور کچھ مختلف ادوار میں اپنائی جانے والی پالیسیز کا اثر. پاکستان خود اس دہشت گردی اور اس سے نمٹنے کی اپنی کوششوں پر تنقید کے نشانے پر آ گیا. اگرچہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ گزشتہ 16 سالوں میں اس نے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں, لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اس تنقید کی زد میں رہا کہ اس ملک میں اب بھی دنیا کے لیے خطرہ تصور کیے جانے والے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر نذیر حسین کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اپنی کوششوں اور قربانیوں کو پاکستان بین الاقوامی برادری کے سامنے درست انداز میں پیش نہیں کر سکا.
ہماری پرسیپشن مینجمنٹ بہت خطرناک حد تک کمزور ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہر صورت اچھی طرح سے نہیں جا رہا. اس میں کچھ ہماری پالیسیوں کا دخل اندازی ضرور ہے کہ ہم اچھے طالبان اور برے طالبان میں تمیز کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز دیکھنی ہے کہ پاکستان نے کیا کیا ہے, پاکستان نے کتنی قربانیاں دی ہیں, کیسے قربانیاں دی ہیں, ان کو ہم انفارچونیٹلی ہائی لائٹ نہیں کر سکتے.
انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں امریکہ سے متعلق شعبے کے ڈائریکٹر نجم رفیق کہتے ہیں کہ اب بھی دنیا کے کئی ممالک پاکستان کو دہشت گردوں کا حامی قرار دیتے ہیں, جو ان کے بقول ایک بہت بڑا سفارتی چیلنج ہے.
جہاں تک عسکری فرنٹ کا سوال ہے وہ تو ایک چھوٹا سا فرنٹ, اس کو میرے نظر کے مطابق وہ ایک چھوٹا سا فرنٹ ہے اور وہ ایک محدود علاقائی سطح پہ محدود رہتا ہے. جہاں تک ڈپلومیٹک فرنٹ کا سوال ہے تو وہ ایک بہت وسیع اور بہت بڑا فرنٹ ہے جس پہ پاکستان کو ایک بہت بڑی جنگ لڑنی ہے.
اب بظاہر حکومت کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف محض عسکری کاروائیاں ہی کافی نہیں, بلکہ عالمی سطح پر اس تشخص کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے جو اب اس ملک سے جوڑ دیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں منتخب پاکستانی سفرا کی کانفرنس کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف کا اس بارے میں کہنا تھا.
ہمیں اس بات کا بڑا شدت سے احساس ہے کہ جو ہماری پرسیپشن ہے یا جو ہماری اچیومنٹس ہیں, جو ہماری کامیابیاں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, دنیا ان کو ذرا تھوڑا مختلف نظر سے دیکھتی ہے اور ہمیں دنیا کی پرسیپشن کو کریکٹ کرنا ہے.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے عالمی جنگ میں شمولیت کا فیصلہ تو 9/11 کے فوراً بعد ہی کر لیا تھا, لیکن اسے اس جنگ کی پیچیدگیوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق سفارتی پالیسی کو ڈھالنے میں بہت وقت لگا, جس سے پاکستان کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھتی رہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, ہم پہلے پاکستان کے کردار پر آتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پروفیسر فیضان حق نے, یہ سیاسیات پڑھاتے ہیں یہاں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں. پروفیسر فیضان، آپ کے علم میں ہے کہ یہ دن آج پورے ملک میں منایا جا رہا ہے، اس مطلب اس میں تقریبات ہو رہی ہیں اور لوگ یاد کر رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانیں دی تھیں اس واقعے میں، اور جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ نے بھی اس پر بیانات دی ہیں. کوئی امریکی اس دن کو بھول نہیں سکتا، لیکن آپ بتائیے کہ پاکستان نے جو صفحے اول کا کردار ادا کیا اس میں، اس کی پیچیدگیوں سے اب تک دنیا واقف کیوں نہیں ہو سکی؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. میں ابھی آپ کی رپورٹ سن رہا تھا اور یہ بات بہت درست ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں جو اس جنگ کے ساتھ جو پیچیدگیاں وابستہ ہیں اور اس جنگ کے ساتھ جس پبلک ریلیشنز کی کیمپین کی ضرورت تھی اور لابنگ کی ضرورت تھی بین الاقوامی سطح پر، اس میں پاکستان اور پاکستان کے جو ڈپلومیٹک کور ہے وہ اپنا کام صحیح طرح نہیں کر پائے. اور اس کے بہت سے وجوہات ہیں، لیکن میرے ذہن میں تین وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا. اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ مشرف حکومت میں تھے تو ان کی طرف سے ایک بڑی بھرپور کوشش تھی اس سلسلے میں، اور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس میں بھی ہنا ربانی کھر تک اور کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد ایسے لگا کہ ہماری وزارت خارجہ جو ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور وہ ایک ہر کوئی اپنی طرف سے ہاتھ پیر مار رہا تھا. اور مزے کی جو بات یہ ہے کہ ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے، جو ہمارے سفرا ہیں، ہمارے جو کونسلیٹس ہیں، کونسلیٹ جنرلز ہیں، وہ بڑے کیپیبل لوگ ہیں، بہت اچھی کیپیسٹی کے آفیسرز ہیں وہاں پر، لیکن ان کے پاس ڈائریکشن، اسٹریٹجی، مٹیریل کی بہت کمی تھی اور کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی، اور ہم نے بڑے سال جو ہیں ان کو ضائع کیا. اور یہ اور جو دوسری وجہ ہے اس چیز کے لیے جو میرے ذہن میں بنتی ہے وہ ہے کہ جو ٹسل شروع ہے پاکستان میں ہمیشہ سے اس کی سول کی اور ملٹری کی، اس نے بہت منفی کردار ادا کیا ہے. اور اگر کوئی سن رہا ہے تو میں یہ پیغام انہیں دینا چاہوں گا کہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی طرح یا انڈیا کی طرح جو ہے وہ آئیڈیل سول سوسائٹی کو علیحدہ کر کے ایک سیکیورٹی سوسائٹی یہ بنا سکتا ہے تو وہ خام خیالی میں ہیں. پاکستان جیسا اسٹریٹجک ملک جس کی کہاں جہاں کچھ جگہ جو اوسط جو اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی جو دیکھی جائے اس پٹی کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، وہ 400-500-600 میل بنتی ہے، اور ایسا ملک جو ہے وہ سیکیورٹی سینٹرک ہی رہے گا، وہ سلامتی کے ذریعے ہی اس کو چلا جائے گا. اس کی سیکیورٹی پالیسیز جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ رہیں گی. یہ سول اور ملٹری کا جو آرٹیفیشل ڈیوائڈ ایگزسٹ کرتا ہے ویسٹ میں، وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوگا. میں یہ آرٹیفیشل ڈیوائڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیوائڈ جو ہے تقریباً ختم ہو چکا ہے ملکوں میں 9/11 کے بعد. اب بہت انٹیگریٹڈ جو ہے وہ پالیسیز بنتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں وہ ایک عجیب و غریب قسم کا فیشن ہے پاکستان میں یہ سول ورسز اسٹیبلشمنٹ کا، تو یہ ایک گئی گزری بات ہے، یہ ایک پرانی اور آؤٹ یہ ایکسپائر ہو چکی ہے. اور جو تیسرا میرے ذہن میں جو بات آتی ہے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، انہوں نے بھی اس کی افادیت کو نہیں سمجھا پوری طرح کہ وہ اس کو کس طرح پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی اور جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پر پاکستان میں، انہوں نے پوری دنیا میں اپنی جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو سیاسی لائنز پر ڈیوائیڈ کر رکھا ہے. اور یہ اب جو ہمارے اوورسیز دوست ہیں پاکستان کے رہنے والے، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، اور اس حماقت کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اپنا جو پولیٹیکل مسئل ہے اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے. وہ یہاں پر بھی سیاسی جماعتوں کا اور شخصیات کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے.
جی پروفیسر فیضان آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم چلتے ہیں، سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، افغانستان جاتے رہتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، عنایت اللہ کاکڑ. کاکڑ صاحب آپ بتائیے، آپ افغانستان جاتے رہتے ہیں، آئے دن افغانستان پاکستان پر الزامات ڈالتا رہتا ہے کہ پاکستان ابھی انتہا پسندوں کو پناہ دیتا ہے. جس طرح سے پروفیسر فیضان نے کہا، سفارتی لحاظ سے تو پاکستان نے ابھی تک امریکہ کو باور نہیں کرایا ہے کہ اس کی کیا اہمیت رہی 9/11 کے بعد، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان کسی حد تک غیر شفاف رہا ہے اپنی پالیسیوں میں؟ جی عنایت اللہ کاکڑ، اچھا عنایت اللہ کاکڑ کو ہم لیتے ہیں. ہمیں اس وقت بہت سارے کامنٹس آئے ہیں فیس بک پہ، ساگر دین محمد بلوچ نے لکھا ہے، میر رحمت نے، زیادہ تر اس وقت جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی ٹھوس سوالات نہیں کر رہے. میر رحمت نے باہر کے 9/11 کے سانحے پر کچھ لکھا ہے، لیکن ہمیں کالز بھی بہت ساری آئی ہیں. شوکت علی مغل نے کال کیا ہے کشمیر سے، محمد ایاز نے میاں والی سے، شفیع نے چترال سے، ان کو موقع دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں عنایت اللہ کاکڑ کی طرف. جی شوکت علی مغل، آپ کیا کہنا چاہیں گے کشمیر سے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی عرض کر رہا ہوں سمانی آزاد کشمیر سے.
جی جی
اصل میں سب سے پہلی جو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی اتنی ناقص رہی ہے کہ ہم کنونس نہیں کر پائے بیرونی ممالک کو، ہم اس طریقے سے ان کو یقین نہیں دلا پائے جس طریقے سے ہم نے قربانیاں دی ہیں. دنیا کا واحد ملک پاکستان ایسا ہے جس نے 70,000 سے 80,000 لوگوں کی قربانی دی ہے، جس میں معصوم بچوں سے لے کے بوڑھے بندوں تک شامل ہیں سب. تو اتنی بڑی قربانی کسی بندے کسی ملک نے بھی نہیں دی جتنی پاکستان نے دی ہے. مگر ہم کیوں بیرونی ممالک کو اس بارے میں سمجھا نہیں پائے یا ان کو اس حساب سے ہم کنونس نہیں کر پائے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اور سب سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان ہے
جی، اور سب سے زیادہ نقصان اس نے اٹھایا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میاں والی سے محمد ایاز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی محمد ایاز، محمد ایاز میاں والی سے. جی
Hello.
جی جی بات کیجیے محمد ایاز.
Hello.
جی جی بات کیجیے.
بات نفیسہ بہن، 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں طالبانوں کی حکومت یعنی اسلامی حکومت کا خاتمہ کرنے کے ارادے سے اور وسط ایشیائی ریاستوں پر اپنا قبضہ جمانے کے ارادے سے افغانستان پر حملہ آور ہوا. لیکن یہ جو سال ہر سال سے برما میں برما کی حکومت کے ہاتھوں بہت سے مظلوم بے شمار مظلوم مسلمان برما کی فوجی حکومت کے ہاتھوں مظلوم بندے جا رہے ہیں، اس پر تو حکومت امریکہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے.
آپ کا نقطۂ نظر ہم نے سن لیا، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی محمد شفیع چترال سے.
اگر امریکہ
السلام علیکم، محمد شفیع چترال بولیے. پروفیسر فیضان الحق صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میں یقین سے میں آپ کو اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے پھول کھلا دیتے ہیں اس پروگرام پہ آ کر، جس پر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سوال صرف اتنا ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، یہ پاکستان کی مجبوری اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ باور کرانے میں پاکستان ناکام.
جی 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 ہم یہی بات کر رہے ہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اس وقت ہم لوٹتے ہیں عنایت اللہ کاکڑ کی طرف. کاکڑ صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ آپ افغانستان جاتے رہتے ہیں، افغانستان نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان انتہا پسندوں کو جگہ دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، آپ کے خیال میں پاکستان کی جو دفاعی پالیسی ہے یہ کس حد تک غیر شفاف رہی ہے؟ جی عنایت اللہ کاکڑ، اچھا ان کو ہم لیتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں 9/11 کی دہشت گرد حملوں کی 16ویں برسی کے بارے میں. ہم عنقریب جائیں گے اس موضوع پر کہ 9/11 کے بعد اس وقت بین الاقوامی سطح پر سفر کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں ان لوگوں پر جو کہ پاکستان جو کہ امریکہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ سیاسیات کے پروفیسر فیضان حق ہیں اور عنقریب عنایت اللہ کاکڑ ہوں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، ہم عنایت اللہ کاکڑ کو بھی سننا چاہتے ہیں، اور کاکڑ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ عنایت اللہ کاکڑ جی، کیونکہ وہ بتایا جا رہا تھا کہ لائن پر ہیں۔ عنایت اللہ کاکڑ، آپ کو خوش آمدید۔
جی جی،
تو یہ بتائیے کہ پروفیسر فیضان حق کا کہنا ہے کہ سفارتی لحاظ سے پاکستان نے دنیا بھر کو باور نہیں کرایا کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دیں 9/11 کے بعد، لیکن جو نقطہ چینی ہم یہاں سے سنتے ہیں وہ یہ کہ دفاعی سطح پر پاکستان خاصا غیر شفاف رہا۔ آپ افغانستان جاتے رہتے ہیں، آپ نے کیا تاثر لیا ہے؟
دیکھیں، یہاں بنیادی طور پر جب ہم دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی بات کرتے ہیں اور پھر اس میں امریکی کردار سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے انتہائی برے وقت میں امریکہ کا ساتھ دیا، اور جنرل مشرف کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس جنگ میں وہ امریکہ کے ہر طرح کے ساتھ دیں گے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے فضائی اور اپنے زمینی راستوں کو اور اپنے سمندری حدود کو امریکہ کے اختیار میں دیا۔ یہاں سے لوجسٹک جاتی رہی افغانستان، یہاں سے تیاری گزرتے رہے، اور یہاں سے سب کچھ کراچی پورٹ سے جو لوجسٹک ہے وہ مینٹین ہوتا رہا۔ تو نو ڈاؤٹ کہ یہ سارا کچھ پاکستان نے کیا، لیکن دیکھیں یہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو مفادات ہیں اس میں ٹکراؤ کسی ایک صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس ٹکراؤ کی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ پاکستان بحیثیت افغانستان کے ایک پڑوسی ملک، پاکستان کے افغانستان میں اپنے کچھ مفادات تھے جو کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے وہ مفادات۔ تو اس ظاہر بات ہے اس مفادات میں پھر کچھ ایسے فیکٹرز بھی سامنے آتے ہیں، کچھ ایسے عناصر بھی سامنے آئے جن کا بظاہر تو امریکہ کے ساتھ ان کی ایک مخاصمت چل رہی تھی، مگر وہ تصوراتی لحاظ سے اور اسٹریٹجک لحاظ سے وہ پاکستان کے مفاد میں تھے، کیونکہ وہ پرو پاکستان ایلیمنٹس تھے اور ان کی افغانستان میں جب حکومت تھی تو پاکستان سے ان کا کافی اچھا تعلق رہا۔ تو اس حوالے سے افغانستان میں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہاں پر ایسے ایلیمنٹس کا ساتھ دیا جائے، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں امریکہ علاقے میں امریکی عمل دخل اتنی شدید عمل دخل اور اتنا شدید عمل دخل وہ جو علاقائی ممالک ہیں اور ان کے مفاد میں بھی بظاہر نہیں سمجھا جا رہا تھا، اور اس کا احساس نہ صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو تھا، پاکستانی سویلین گورنمنٹ کو بھی اس کا احساس تھا۔ ایون میں یہاں پر جو علاقائی طاقتیں ہیں چین کی میں بات کروں گا، جس کا پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی دوستانہ اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور انتہائی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے مفادات جڑے ہوئے ہیں، تو چین کو بھی امریکی عمل دخل سے مستقبل بعید میں یا مستقبل قریب میں خطرہ محسوس ہو رہا تھا، لہذا وہ در پردہ یہ بھی شاید چین کی خواہش تھی کہ اگر امریکہ کو امریکی کردار کو افغانستان میں محدود کر دیا جائے اور یا افغانستان میں اس کو اس طریقے سے انوالو کیا جائے کہ وہ آسانی سے یہاں سے یا تو نکل نہ پائے، یا اگر وہ نکل بھی پائے تو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ پھر یہاں کا رخ نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ٹکراؤ کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستانی اور امریکی مفادات میں، تو اس سے بہت ساری بدگمانیاں بھی پیدا ہو گئی اور بہت ساری شکایتیں بھی پیدا ہو گئی اور افغانستان میں طالبان کی جو کاروائیاں بڑھتی چلی گئی تو اس میں ظاہر ہے کہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور امریکی جو انتظامیہ ہے اس کو یہی شکایت ہے کہ یہی شکایتیں آتی چلی گئی کہ طالبان پاکستان میں ان کے محفوظ ٹھکانے ہیں، پناہ گاہیں ہیں اور یہاں سے وہ اپنا سارا کچھ مینٹین کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں، وہاں پہ حملے کر کے پھر واپس بھاگ جاتے ہیں. دوسرے پاکستان ایک طرح کا ایک بیس بن گیا تھا طالبان کے لیے. اگرچہ پاکستان حکومت اور فوج دونوں مسلسل اس ان دعووں کے ماننے سے انکار کر رہی تھی پاکستانی حکومت اور فوج، لیکن یہاں پر جو طالبان کی قیادت کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا اور القاعدہ کے قائدین کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور اسامہ بن لادن کی نیت یہاں ہو گئی، تو ان ساری چیزوں سے پھر وہ جو پاکستانی تردیدیں ہیں یا فوج کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جو تردید آ رہی تھی اس تردید کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا.
بالکل کاکر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروفیسر فیضان حق، آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے، انہوں نے بہت ہی کھل کے کہا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو پناہ دے رہا ہے. شاید اوباما دور میں یہ باتیں اتنے کھل کے سامنے نہیں آئی تھیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر اس سخت بیان کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیے، پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں جو لانگ ٹرم پالیسی بنی تھی افغانستان کی، اس میں جو پاکستان کو افغانستان کے ساتھ نفی کر دیا گیا تھا اور اس کو ایف پیک کا نام دے دیا گیا تھا، افغانستان پاکستان کا ایریا، جسے پاکستان کے امیج کو بھی نقصان پہنچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ پاکستان کی پرائیورٹیز جو ہیں وہ سیٹ ہو گئیں، اور یہ اور اس میں انڈیا، پہلے انڈیا بھی اس میں شامل تھا مگر انڈیا نے بڑی لابنگ کر کے اپنے نام کو علیحدہ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جو ہمارا اس وقت کا جو دور ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جتنا بھی ہم تنقید کا نشانہ بنائیں اور بہت سے لوگ بناتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی تو ٹوک بات کر دی ہے کہ انہوں نے انڈیا کو ڈائریکٹلی انوالو کیا ہے افغانستان میں، جو اس سے پہلے جو ہمارے رہنما تھے امریکہ کے، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے انڈیا کو ایک سٹیک ہولڈر بنا دیا ہے، انہوں نے انڈیا کی ایک سائٹ متعین کر دی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی، اور یہ وہ موقع ہے جو کہ پاکستان ایک دفعہ پھر اگر پاکستان چاہے تو انڈیا کے ساتھ، کیونکہ ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے، اس لیے وہ اس بات کو بڑھا کے پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں پر انڈیا کے جو رول ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کو اجاگر ضرور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب ڈائریکٹ انوالومنٹ ہو چکی ہے. اور جہاں تک پاکستان کا حقانی نیٹ ورک ہے، یہ ایک بہت پرانی رٹ ہے جو کہ چل رہی ہے، لیکن اس میں پاکستان نے ابھی جو ہمارا وہ رد الفساد اور اس سے پہلے جو ایک آپریشن جو اس کا نام بھول رہا ہے ضرب عز جو شروع کی، انہوں نے جو دو آپریشن کیے ہیں اس کے بعد پشاور، خیبر 1, 2, 3, 4، تو اس میں ہوا یوں ہے کہ پاکستان نے بڑی انتہائی اور مکمل قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ جھاڑو پھیری ہے اس سلسلے میں. اور پاکستان نے یہ بات، خاص کر پاکستان کی جو دفاعی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ بھی اس طرح کام نہیں چلے گا، ہمیں یہ بات ان کو کلیئر کرنا ہی ہے. اور امریکہ میں جو یہاں جو پاکستان کی پالیسی کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رکھتے ہیں وہ لوگ نہ صرف یہ جانتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں، مگر یہ کہ پاکستان کے پاس لیوریج جو ہے وہ نہیں ہے، تو وہ جو لیوریج استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، تو یہی الزام ہے کیونکہ یہ الزام آلریڈی بلٹ ان ہے، اس کا نیریٹو موجود ہے، اس پہ آسانی سے بات ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس سے وہ پاکستان کے مفادات کو بالکل صحیح پہنچا سکتے ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق جو بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے ہیں یہاں بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں، اور تھے عنایت اللہ کاکر جو سینئر پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں. لیکن سننے والے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو بے شک کال کیجئے، کیونکہ ہم بات کریں گے کہ اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال کیسے تبدیل ہو گئی ہے 9/11 کے حملوں کے بعد. اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر فیضان اور عنایت اللہ کاکر کا، اور خوش آمدید کہتے ہیں ونگ کمانڈر نسیم احمد کو. نسیم صاحب، آپ کو خوش آمدید. نسیم احمد صاحب
جی،
تو یہ بتائیے، ہم تو خیر کیونکہ 9/11 کے کئی پہلو ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا پہلو اس کا یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایئرپورٹس پر زبردست سیکیورٹی اپنائی گئی 9/11 کے واقعے کے بعد. یہ بتائیے کہ اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں پروازیں کس حد تک محفوظ ہوئیں، کیونکہ جیسے کہ آپ کے بھی علم میں ہے 9/11 کو جہازوں کو میزائل کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے امریکہ میں حملے ہوئے اور 3,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے. تو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ کتنے مؤثر رہے؟
دیکھیں، 9/11 کے بعد جو انتظامات ہیں، بلا شبہ انہیں جو بنیادی محرکات تھے جن کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ واقعات پیش آ گئے تھے، ان میں تو بلا شبہ بہت کمی آئی ہے، لیکن اس کے کچھ منفی اثرات بھی پڑے ہیں. اور ایک اس سے پہلے کہ منفی اثرات کی بات کروں، ایک نیا پہلو بھی اجاگر ہوا ہے، کیونکہ تمام تر توجہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کی تھی کہ کوئی فزیکلی کوئی مسافر یا کارگو کے تھرو کسی قسم کے ایسی اشیاء نہ چلی جائیں جہاز میں کہ وہ جہاز میں جا کے ان کو کسی سیبوٹاج قسم کی ڈیوائس میں وہ منتقل کر لیں یا کنورٹ کر لیں، اور پھر کسی قسم کا جن کو ہم دہشت گرد بھی کہتے ہیں اس کا عمل لا کے جہاز کو اغوا کریں یا جہاز کو اڑا دیں یا مسافروں کو مال بنا لیں. تو اس میں تو کافی حد تک کامیابی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فضائی سفر کرتے ہیں جو لوگ، ان کے بڑے بڑے اگر ہم سیگمنٹس کر لیں، یعنی ٹورسٹ حضرات ہیں یا بزنس لوگ ہیں یا وہ جو لوگ جنہوں نے بہرحال سفر کرنا ہی، تو ان تمام لوگوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں، جن میں نفسیاتی پہلو بھی ہیں، ثقافت کے بھی پہلو ہیں. بعض کیونکہ دیکھیں ٹریول زیادہ تر جو ہے وہ تین بڑے بڑے سیگمنٹس ہیں ورلڈ میں، یورپ اور نارتھ امریکہ کے درمیان بہت ٹریول ہوتا ہے. یہ لوگ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی الجھ رہے ہیں چیزوں سے. ان کے جو میجر ہبس ہیں وہاں سیکیورٹی میں، سیکیورٹی ایلیمنٹس کو چھوڑ کے جو انتظار کی کیفیت ہے وہ اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے ایئرپورٹ سے، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ ڈھائی ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اخباروں میں وہ الرٹ شروع کرتے ہیں کہ ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہیں، دو گھنٹے پہلے ہیں. تو ایک تو یورپ اور نارتھ امریکن جہاں بہت بزنس ٹریول ہوتا ہے، ایوری ڈے دے ٹریول جو ہے، ان کو بہت تکالیف ہیں. پھر جو بٹوین ڈیولپڈ ورلڈ اور مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ان کے درمیان جو ٹریول ہوتا ہے جو زیادہ تر ٹوریزم کے حوالے سے کیا جاتا ہے، وہاں ثقافتی پہلو آ جاتے ہیں. ایکسپیٹریٹس ہیں، ان کے لیے یہ جو پہلو ہے گزرنا ان سے، وہ اس کو اپنے لیے حد سے عزت بھی سمجھتے ہیں.
بالکل.
اور پھر ان کے دوسرے جذبات جو اجاگر ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں ہی چیک کیا جا رہا ہے.
جی ہاں، بالکل.
تو اس تمام چیزوں کے
بڑے بڑے اثرات ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں،
بڑے اثرات ہوئے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ جو ہم ایک انکریز چاہ رہے تھے نا کہ انٹرنیشنل ثقافتی سفر ہوں اور ٹوریزم انکریز ہو، اس پہ بغیر کسی شک کے بہت اثر پڑ رہا ہے.
بالکل. میر رحمت نے فیس بک پہ لکھا ہے کہ 9/11 کے سانحے کے بعد امریکہ نے پوری دنیا کے امن و امان کو پامال کر دیا. آپ کے کامنٹ کا شکریہ. ہم تبصرہ ہی کر رہے ہیں کہ کیا اثرات ہوئے ہیں 9/11 کے. ساگر دین محمد بلوچ نے بھی لکھا ہے، زیادہ تر بلوچستان پہ لکھ رہے ہیں، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ہمیں جو کالز آئی ہیں، جاوید اقبال بھکر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اکثر میڈم بات یہ ہے کہ امریکیوں کو یہ پتہ ہے کہ ملا منصور کون سی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اس کو مار سکتے ہیں. تو اتنا بڑا حملہ ہوا تھا تو امریکیوں کو کیا پتہ نہیں تھا؟ ورلڈ آرڈر چلانے کے لیے امریکیوں کے اس میں مرضی شامل تھی یہ حملے ہوں، تاکہ وہ عراق، ایران، افغانستان اور لیبیا پہ جا سکے.
دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کنسپریسی تھیوری، جس میں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہونا تو. جی نہیں، آپ کے کال کرنے کا شکریہ. ہم ڈسکشن یہی اسی بات پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. راولپنڈی سے راجہ ظہیر نے کال کیا ہے. جی جناب، بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم جناب.
وعلیکم
جناب. بات یہ ہے کہ یہ افغانستان کے لیڈر بھی کہتے ہیں اور امریکہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. ان کو تو پاکستان کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ ریشیا کو انہوں نے جدوجہد کر کے نکالا ہے. آپ طالبان اگر اپنے ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے ملک سے غیر ملکی فوجی نکل جائیں ہم یہ ختم کر دیں گے, تو امریکہ کیوں نہیں اپنی فوجیں واپس بلاتا, اور افغانستان کے لیڈر کیوں نہیں کہتے کہ امریکہ کی فوجی یہاں سے نکل جائیں؟ شکریہ.
شکریہ. ہمیں کالز آ رہی ہیں, جوں جوں آتی ہیں تو ان کو ہم تھرو کر دیتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر بتائیں گے کہ کون ہے کالر. اسلم چودھری ہیں جی, کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
السلام علیکم میڈم, میں اسلم چودھری راول پنڈی سے کال کر رہا ہوں.
جی جی,
بات یہ ہے کہ امریکہ 16 سال سے جو افغانستان میں سارے کالے آپ سن رہی ہیں کہ مسلمان لوگ ایسی کال کرتے ہیں, اب وہ اصل میں چائنا کو واچ کر رہا ہے, وہ یہ 9/11 کا مسئلہ نہیں ہے, وہ چائنا. آج میں نے لکھا بھی ہے کہ وہاں شراب ہے عام ہے, زنا عام ہے امریکہ میں, وہ شیطان کا بچہ نکلتا کیوں نہیں ہے بھوسڑی کا.
ہمیں فیس بک پہ کامنٹس آئی ہیں. علی خیل اسلم نے کنڈولنسز لکھی ہیں کہ وہ امریکی شہری جو کہ ہلاک ہوئے تھے 9/11 میں. آپ کی کامنٹ کا شکریہ. اٹک سے ملک صاحب نے کال کیا ہے. جی جناب, بات کیجیے.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ, یہ ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے 3,000 آدمی مرے تو انہوں نے پوری دنیا پہ افراتفری مچا دی. پاکستان کے 70-80 ہزار مر گئے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, اور اس کے بعد مشکی وسطی میں کتنے مرے مسلمان تو کسی کو کوئی احساس نہیں ہوا یا یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے؟ میرا یہ مہربانی کریں,
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
3,000 آدمی اور 80,000.
امیر نواز نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام,
میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. جی ہم نے جتنی بھی امریکہ سے مدد کی ہے اس نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے.
شکریہ. اور بخاری نے کال کیا ہے میاں والی سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ جو امریکہ ہے یہ ایک جیسے گھر کا ایک بزرگ آدمی ہوتا ہے نا, اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت دی ہوئی ہے, تو چھوٹے بڑے جتنے بھی ملک ہیں وہ اس کے بیٹے کی طرح ہونے چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. اب برما میں کیا کچھ ہو چکا ہے, کتنی ضلالت.
شکریہ آپ کی بات سن لی. پنڈی سے محمود حسین نے کال کیا.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
راجہ محمود حسین پنڈی سے بات کر رہا ہوں آپ سے.
جی جی بات کیجیے.
سر آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور غیر حاضر, بہت غیر حاضر ہوتے ہیں. ایک سے پروگرام آپ سے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. دوسری بات کریں کہ پاکستان کی سرکاری فیل ہے.
اچھا,
اتنے ماؤں نے قربانیاں دی ہیں, اتنے دو جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ, میں آدمی ہمارے نہیں شہید ہوئے, اس پہ کوئی بات کرو سر.
بہت شکریہ. نوشیرا سے اسفندیار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جی بات کیجیے.
میں جو ساتھیوں نے کمنٹ بتائے ہیں ان پر ڈاکٹر صاحب ذرا تفصیل سے بات کریں.
اچھا شکریہ. ابھی ہم کہتے ہیں. جی 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 آپ کی کال کرنے کا شکریہ. ہم کیونکہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں, ایک آخری کالر لیتے ہیں. طارق رشید رحیم یار خان سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی محترمہ, عرض ہے کہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو اپنی سیکیورٹی کی بنا پر کیا تھا, تو اس کی سیکیورٹی کے بعد میں جو ہے سارے ثبوت غلط ثابت ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے جو عراق پہ حملہ کیا ہے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ خفیہ ٹھکانے ہیں, اگر ان کی یہ بات بھی بعد میں غلط ثابت ہو گئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟
خیر معاملات تو بڑے پیچیدہ ہیں. ہم ایک آخری کامنٹ کے لیے نسیم احمد صاحب کو لیتے ہیں, ونگ کمانڈر.
پلیز ایک چھوٹا سا کوئسچن.
جی جی
ایک چھوٹا سا کوئسچن اور بھی ہے پلیز.
جی جی کہیے.
ہلو.
جی جی بات کیجیے. جی
جی جی دوسرا کوئسچن یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ اعلان کہا ہے.
ارے آپ کی لائن, ان کی لائن کٹ گئی. ونگ کمانڈر نسیم احمد صاحب, آپ ایک چیز تو طے ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو باور کرانے میں ناکام رہا ہے کہ اس نے قربانیاں دی 9/11 کے بعد. بہت مختصر بتائیے اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟
نہیں, پاکستان کو حقائق کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنی ڈائریکشنز کو سیٹ کرنا چاہیے اپنے حیثیت کے مطابق, اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ دنیا ڈو مور کرے اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ تمام جو پرائم ہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے, کیونکہ ہم آئسولیشن کا شکار ہیں. چائنا نے جو برکس کانفرنس میں جو کامنٹس ملے ہیں تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ ہماری تمام لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی اور اپنے تعلقات کو کسی بھی طریقے سے بہتر نہج پہ ڈالنا چاہیے.
بہت مختصر لیکن بالکل صحیح بات آپ نے کی. ہمارے ساتھ تھے فلائٹ انویسٹیگیٹر ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد جو کراچی میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کامنٹس کا اور آپ کی شرکت کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. جی, اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور پہلے موضوع سے جڑا ہوا یہ موضوع ہے کہ آج پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کا دورہ کیا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے وہ چین گئے تھے, اور جو سوال ہم اٹھا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اعلان ہے پاکستان سے متعلق, کیا اس کے بعد پاکستان اپنے خارجہ پالیسی میں تبدیلی لا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت بلوچستان یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر بریگیڈیئر آغا گل ہیں, جبکہ سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی بھی ہمیں جوائن کریں گے, وہ ہیوسٹن امریکہ میں ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے پیر کو تہران میں ایران کے صدر حسن روحانی اور اپنے ہم منصب جواد ظریف سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ان کا یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے گزشتہ ماہ افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کے تناظر میں خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے سفارتی رابطوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. دورے میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا اور قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوا بھی ان کے ہمراہ تھے. گزشتہ ہفتے ہی خواجہ آصف نے چین کا دورہ کیا تھا, اور آنے والے دنوں میں وہ روس اور ترکی کا دورہ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. نئی امریکی پالیسی میں جہاں افغانستان میں مزید امریکی فوجی تعینات کرنے کا ذکر کیا گیا, وہیں پاکستان سے اس مطالبے کو بھی دہرایا گیا کہ وہ اپنے ہاں دہشت گردوں کی مبینہ پناہ گاہوں کے خلاف سنجیدگی سے کارروائی کرے. پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے اپنی سرزمین پر تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کیں, اور اب یہاں کسی بھی نیٹ ورک کی منظم موجودگی نہیں ہے, جبکہ افغانستان کے تنازع کا پرامن حل سیاسی بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے. ایران بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو صدر ٹرمپ کی نئی پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. چین یہ کہہ چکا ہے کہ دنیا کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں اور قربانیوں کو سراہنا ہوگا. پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نئی امریکی پالیسی سے شاکی دکھائی دیتی ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ پالیسی میں بظاہر زمینی حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اور نہ ہی خطے اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا ادراک کیا گیا. نئی امریکی پالیسی پر پاکستان کے سیاسی و سماجی حلقوں میں بھی خاصی برہمی دیکھنے میں آ چکی ہے. سینئر تجزیہ کار اور پشاور یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے سربراہ ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ ایران ان کے دورہ چین کی طرح پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر ایک اچھی پیش رفت ثابت ہوگا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کو خطے میں امریکی مخالف بلاک ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں روس اور چین کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کا رویہ بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے. لہذا امریکی انتظامیہ کو اس بدلتی ہوئی صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے اپنی پالیسیوں خصوصاً اس خطے کے بارے میں حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
ہم جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چاہے رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے,
یا علاقے کے دوسرے ممالک ہیں, وہ پاکستان کا انحصار کم کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اوپر, کہ جتنا پاکستان اقتصادی طور پر, سماجی طور پر, سیاسی طور پر امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنسی کم کرے گا, جس سے ان کے مقاصد شاید بہتر طور پر پورے ہو سکیں گے انسٹیٹیوٹ آف امریکہ. تو یہ امریکہ کے جو واشنگٹن کی ایڈمنسٹریشن ہے ان پر اب لازم آتا ہے کہ وہ افغان پالیسی کا ریویو کریں اور دیکھیں کہ اس سے کتنی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں.
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسا روایتی دوست اس سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور یونیورسٹی آف بلوچستان کے سابق وائس چانسلر بریگیڈیئر آغا گل سے ابتدا کرتے ہیں. آغا صاحب, آپ بتائیے, جس طرح سے پاکستان چین اور اب ایران کے قریب آ رہا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کی پاکستان کے بارے میں کہ وہ بعض انتہا پسندوں کو پناہ دے رہا ہے, جس میں حقانی نیٹ ورک سر فہرست ہے. اس کے بعد جس طرح سے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں جی, خارجہ پالیسی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. یہ جو ہمارے وزیر خارجہ صاحب گئے ہیں یا باقی انٹوراج گیا ہے, وہ صرف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھانے گئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کا, تو وہ تو سبھی کریٹیسائز کر رہے ہیں. پاکستان نے جتنی امریکہ کی پچھلے 10-18 سال میں مدد کی ہے, نیٹو کو راستے دیے ہیں, ہماری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, پل تباہ ہو گئے, کبھی پیسہ نہیں مانگا امریکہ سے. ہماری فوج کے کچھ 10,000 سے زیادہ لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے سپاہی تک لوگ شہید ہو چکے ہیں, 70,000 ہمارے سویلین مر چکے ہیں پچھلے 16-17 سالوں میں, کیونکہ افغانستان سے لوگ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ تم امریکہ کی مدد کر رہے ہو, اور پاکستان کا جو اہلکار تھا, جو ملازم تھے, جو فوجی تھے, سپاہی تھے, پولیس تھی, ان سب پہ حملے کرتے تھے. تو یہ تو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتا ہونی چاہیے. دوسری بات, اگر پاکستان میں پناہ گاہیں ہیں تو افغانستان میں امریکہ نے 16 سال میں کوئی دیوار کیوں نہیں بنائی, جیسے میکسیکو کے ساتھ بنانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ بارڈر پہ ڈورن لائن کے انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ ایک دیوار بنا لی جائے, کہ وہاں سے جو انڈین ایجنٹس بھیجتے ہیں پاکستان میں تقریب کاری کے لیے, جس میں ٹی ٹی پی شامل ہے, جس میں بلوچ اور براہوی انسرجنٹ شامل ہیں, ان کی یہاں پناہ گاہیں اتنی نزدیک ہیں پاکستانی بارڈر کے ساتھ کہ آتے جاتے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ کیمپ ہے, فلانی جگہ کیمپ ہے. انڈیا کے کوئی 10 کاؤنسلیٹ ہمارے بارڈر کے ساتھ کھلے ہوئے افغانستان میں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے, اگر ان کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں, تو جیسی دیوار ہم بنا رہے ہیں اپنے بارڈر کے اندر, وہ افغانستان کے بارڈر کے اندر بنا لیں, ہم تو بہت خوش ہوں گے. اور اس دیوار کے ساتھ ساتھ وہ ہماری بھی اکنامی کے لیے مدد کریں کہ ہم اپنی دیوار تیزی کے ساتھ بنائیں. لیکن اچھا, آپ کو یاد ہوگا افغانستان نے فائرنگ کر کے ہماری اس دیوار کے بنانے والوں پہ ایک میجر کو شہید کر دیا تھا, کچھ لوگوں کو زخمی کیا تھا, کہ یہ دیوار نہ بناؤ. جو آدمی کہتا ہے دیوار نہ بناؤ, اس کو خطرہ ہے کہ پاکستان سے لوگ جائیں گے یا وہ بھیجنا چاہتا ہے پاکستان.
ہم چلتے ہیں سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی کی طرف, یہ ہیوسٹن امریکہ میں ہوتے ہیں. عبدالی صاحب, آپ بتائیے کہ جس طرح سے اس وقت ایک کشیدگی ہے پاکستان اور امریکہ کے بیچ, اور پاکستان چین اور اب ایران کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے خیال میں جس طرح پاکستان کوشش کر رہا ہے, اس کے نتائج آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں دفتر خارجہ پر؟ کیا ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں میں کوئی اس کے نتیجے میں تبدیلی آ سکتی ہے؟
شکریہ نفیسہ. اس میں صرف میں ایک منٹ لوں گا کہ اس میں جو ہسٹری ہے, پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان نے اپنے آپ کو امریکہ سے وابستہ کر لیا تھا. پاکستان کی پوری خارن جو فورن پالیسی تھی وہ امریکہ کی طرف تھی, اور اس دوران خالی پاکستان نہیں بلکہ شاہ ایران اور سعودی عرب اور اردن, یہ چاروں جو تھے وہ بہت ہی زیادہ پرو امریکہ کہے جاتے تھے. اور پھر اس میں جو خرابی تھی کہ انہوں نے باقی چیزوں کو نظر انداز کیا. اس کے مقابلے میں جو حریف ہے پاکستان کے, ہندوستان, وہ غیر جانبدار تحریک نام جو ہے اس کا علم بردار بن کے اٹھا, جس میں جمال ناصر, سکارنو, نہرو اور ٹیٹو سے جو بڑی مضبوط ہوئی. اس کے بعد یہ لوگ جو ہے غیر جانبدار تحریک کی سیت تک جو تھی بائیں بازو کی طرف مائل تھی,
اس لیے ان کے اچھے تعلقات روس سے ہوئے. پہلی بار پاکستان میں ڈائیورسٹی جسے کہتے ہیں یا تنوع آیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں, وہ بھٹو صاحب کے وقت میں جب انہوں نے روس سے تعلقات بڑھائے اور وہ اسٹیل مل قائم ہوئی, پھر انہوں نے فرانس کے ذریعے جو ہے وہ ایٹمی ری ایکٹر پاکستان میں کیے, پھر ضیاء اللہ صاحب حکومت آئی دوبارہ پاکستان کی پالیسی جو ہے پرو امریکہ ہو گئی, پھر اس کے بعد روس کا حملہ افغانستان پہ, پھر تو یعنی مکمل طور پہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے دامن میں چلا گیا. پھر اس بڑی تبدیلی جو آئی وہ 9/11 کے بعد, 9/11 کے بعد جب شروع میں تو پاکستان نے ساتھ دیا اور بڑی پاکستان کی قربانی کی تعریف ہوئی, لیکن اس کے بعد سے پاکستان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہوئے, اور اس کی پیک جو آئی وہ یہ آئی کہ جب انہوں نے نئی ٹرمپ صاحب نے نئی اپنی پالیسی کا اعلان کیا تو اس کے اندر بہت ہی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے پاکستان کے بارے میں, اور جو ظاہر ہے کہ وہ کسی طرح مناسب اس لحاظ سے نہیں تھے کہ پاکستان, یعنی آپ دیکھیں کہ جو تحفظات پاکستان کے بارے میں افغانستان اور امریکہ کے ہیں یہی تحفظات پاکستان کے افغانستان کے بارے میں, پاکستان یہی کہتا ہے کہ جی جو بھی آپ کے ماہر بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے جب وہ یہاں سے دہشت گردوں کو کا خلاخامہ کرتے تو بھاگ کر افغانستان چلے جاتے ہیں, اور یہی الزام افغانستان کا پاکستان پر ہے. تو بجائے اس کے کہ ان معاملے پہ گفتگو کی جاتی انہوں نے, یعنی ٹرمپ صاحب نے جو اعلان کیا وہ ظاہر کہ وہ تذلیل تھی پاکستان کی, تو نتیجے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی لیے پاکستان نے بھی میٹنگ بھی کی.
جی جی, تو سوال یہ ہے کہ برکس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے کردار کی مذمت کی گئی, بین الاقوامی سطح پر پاکستان تنہا نظر آتا ہے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان اس وقت چین اور ایران کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا دفتر خارجہ پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں برکس کی بات بھی میرا خیال ہے میں آپ سے متفق نہیں, پاکستان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی گئی, ان تنظیموں کی مذمت کی گئی جو پہلے سے دہشت گرد کی لسٹ پر ہیں, اس میں کہیں پر بھی پاکستان ذکر نہیں ہے, اور اس بات کی وضاحت جو ہے خود چینی سفیر نے پاکستان میں کی کہ ہم نے اس میں پاکستان کا نام نہیں لیا, یہ جو تنظیمیں تھیں لشکر طیبہ یہ ساری ساری پہلے سے اقوام متحدہ نے دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالی ہوئی ہے, ہم نے ان کی مذمت کی. تو خیر یہ تو دیکھ, اب جو مسئلہ پاکستان کے لیے ہوا یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر افغانستان کی جو نئی پالیسی ٹرمپ صاحب نے اعلان کی ہے اس کے اگرچہ زد اس کی براہ راست پاکستان پر ہے, اس کو مخالفت روس اور چین بھی کر رہے ہیں اور ایران بھی کر رہا ہے, اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی چین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کی قدر نہیں کی گئی, اور روس بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی انہوں نے قدر نہیں کی, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اچھا پاکستان میں ایک اور جو خرابی رہی گزشتہ 5 سال سے پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں تھا, نواز شریف صاحب خود اس کو دیکھ رہے تھے, نتیجے طور پر جو ہمارے پاکستان کے جو سفارت خانے اور مشنز ہیں وہ ٹھیک سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے اپنے جو میزبان ممالک ہیں اس کو ٹھیک سے بتا نہیں سکے, یہ ان کو احساس ہو رہا ہے. تو اس کے بعد اب جو پاکستان کی پالیسی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈائیورسفائی کریں, اس کو متنوع کریں, اور امریکہ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں علاقے کے جو روس اور چین وہ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ. اب جو آپ کا سوال ہے کہ اس کا امریکہ کے خارجہ امریکہ کے دفتر خارجہ پہ کیا اثر پڑے گا, تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو یہ بات تو پسند نہیں آئے گی, لیکن اس کی وجہ سے یہ بھی ہوگا کہ امریکہ کی آنکھیں کھلیں گی, اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ اب بہت زیادہ پاکستان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ پاکستان نے کچھ دوسرے حلیف ڈھونڈ لیے ہیں, اور وہ حلیف جو ہیں وہ زیادہ یعنی اگر امریکہ سے زیادہ مضبوط نہیں تو امریکہ کے مقابلے کے ہیں, اور خاص طور سے اس علاقے میں ان حلیفوں کے ان لوگوں کے نئے جو حلیف ہیں پاکستان کے ایران روس اور ایران روس اور چین ان کی واقعتا بڑی حیثیت ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ اس نئی تبدیلی سے میں تو خیر میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی پہ ترمیم کرے گا اور غیر اعلانیہ ترمیم ہوگی, اور پاکستان کے خلاف جو سخت موقف ہے اس کے اندر خود بخود نرمی آئے گی.
جی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ہیوسٹن سے سیاسی تجزیہ کار مسعود عبدالی, جبکہ بلوچستان یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر بریگیڈیئر آغا گل کوئٹہ سے اس پروگرام میں شامل تھے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں اور مختلف پروگراموں کے تحت امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. یہ پروگرام نشر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہر جمعرات کو رات 9 سے 9:30 بجے تک ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. پیشکش یاسمین جمیل.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہاں امریکہ میں ایک سمندری طوفان آیا ہوا ہے اور اس وقت اس کا رخ فلوریڈا کی طرف ہے. کہا جاتا ہے وہاں کی صورتحال کافی گمبھیر ہے اور کم از کم 4 لوگ فلوریڈا میں ہلاک ہوئے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے فلوریڈا کیز سے, وہ بہتر بتائیں گے کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں. محمد اختر نے فلوریڈا میں ہوتے ہیں. اختر صاحب آپ کو خوش آمدید.
خوش آمدید آپ کو بھی. میں میری رہائش جو ہے فلوریڈا میں ہے, مائیمی سے 120 میل نارتھ میں اور 100 میل ساؤتھ میں اورلینڈو سے میں رہائش پذیر ہوں. یہاں پہ ایک آئی لینڈ ہے, اس کا نام ہے ہچسن آئی لینڈ.
اچھا اچھا.
وہ ایسٹرن سی بورڈ پر ہے اور میں میری یہاں پہ رہائش ہے تقریباً 46 ایئر سے.
اچھا.
تو میں نے بہت سے ہریکین دیکھے ہیں.
جی جی.
اس وقت تو کیونکہ فلوریڈا میں 20 ملین کے قریب لوگ ہیں اور 6 ملین کے پاس بجلی نہیں ہے, تو ہم میں آپ سے اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں بغیر کسی لیٹسٹ انفارمیشن سے کروں گا جو مجھے لوگوں نے فون پہ بتائی ہیں, کیونکہ میں خود کٹ آف ہوں ان سے. واضح کرتا چلوں یہ بات.
اچھا. آپ سے
کیونکہ ہریکین اس وقت جو ہے وہ فلوریڈا کے بارڈر کو کراس کر کے الاباما کی طرف جائے گا, کیونکہ جو اس کی اوریجنل ٹریجیکٹری تھی وہ تھی الاباما میں وہ ہنٹسویل اور اس کے بعد سنسناٹی کی طرف.
اچھا.
پہلے اس کا رخ جو تھا وہ اٹلانٹا کی طرف بھی تھا, تو کئی دفعہ اس نے ڈاج کیا ہے لوگوں کو. یعنی کہ پہلے یہ جب آ رہا تھا کیریبین سے, یہ پہلے کی ویسٹ کی طرف آ رہا تھا, کیوبا اس کے بعد مائیمی, اور مائیمی سے سیدھا مڈل آف فلوریڈا پینسولا جا رہا تھا, مگر اس کی دوران 12 گھنٹے اس کی رخ جو ہے بدلتا رہا.
اچھا.
کبھی وہ ایسٹ کی طرف چلا جاتا تھا تھوڑا سا, کبھی ویسٹ میں, اور ویسٹ میں جو رہائش جو مائیمی کے لوگ تھے وہ گھبرا کر اس جگہ چلے گئے تھے ڈر کی وجہ سے, کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہونا چاہیے اور پتا ہے آپ کو اس کا کہ بڑے بڑے طوفان آ چکے ہیں پرانے.
بالکل. یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ جانتے ہیں کہ ہماری نشریات پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں سنائی جاتی ہیں, وہاں پر کیونکہ کلائمیٹ چینج ہے اور موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں, اس سے بڑی تباہ کاریاں ہوتی ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جو سمندری طوفان ہے یہ کوئی 400 میل لمبا تھا اور ظاہر ہے سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا گیا ہوگا. یہ بتائیں کہ جب سیٹلائٹ سے اس طرح کے طوفان دیکھے جاتے ہیں تو اس کے پیش نظر کیا احتیاط کی جا سکتی ہے اور کی گئی ہے؟
کیونکہ ماضی میں بڑے طوفان آ چکے ہیں یہاں, تو لوگوں کو کافی ایکسپیرینس ہے, اور نیشنل ویدر سینٹر جو ان کا مائمی میں ہے جو پوری نالج جیسے پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں, وہ تو انہوں نے بتا دیتے. وہ یہ اچھی چیز ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ وہ آور ٹو آور بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے, تو لوگ پریپریشن کر لیتے ہیں پہلے سے. گھبراہٹ تو بہت ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جانی نقصان اور مالی نقصان بہت ہوتا ہے. جیسے کہ اینڈریو آیا تھا 92 میں, اس میں 26 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا. ابھی جو حال ہی میں ٹیکسس میں طوفان آیا ہے اس میں تو لوگ کہہ رہے ہیں, پریڈکشن ہے کہ شاید اپ ٹو 100 ملین کا نقصان ہوگا.
تو ٹیکسس میں جو ابھی تک امریکی سرکار کا رد عمل آیا ہے اور ٹرمپ بھی وزٹ کرنے کو گئے ہیں, اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکی عوام کتنے مطمئن نظر آتے ہیں؟
خیر وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ان کی کیا وہ ہے, کس پارٹی سے تعلق ہے. یہ بڑی بڑی تشویشناک بات ہے کہ لوگ نیوٹرلی نہیں دیکھتے, وہ اپنی پارٹی لائن پہ جاتے ہیں. جیسے آپ کے ریپبلکن ہے وہ کبھی نہیں کہے گا خراب کسی کو ریپبلکن کو, اور ایسی ڈیموکریٹ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو صحیح کرتے ہیں. مگر یہ تو اس وقت تو امریکہ کا نقصان ہے, سارے امریکن کا. تو لوگوں نے پسند کیا کہ یہ گئے وہاں پہ, پریزیڈنٹ صاحب دو دفعہ جا چکے ہیں اپنی وائف کے ساتھ, اور انہوں نے دوسری دفعہ تو کافی کام وام بھی کیا, ڈسٹریبیوٹ کیا کھانا اور جو کپڑے اور یہ وہ, اس جگہ گئے جہاں پہ لوگ شیلٹرز میں موجود تھے تھاؤزنڈز کے حساب سے.
بالکل.
کیونکہ اس سے پہلے آپ جیسے جانتی ہیں کہ کٹرینا آ چکا ہے,
بالکل
اس میں اوور ایگزیجریٹ کیا گیا تھا چیزوں کو, اصل چیز ہونی تھی.
بالکل صحیح ہے
جی.
اس میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ کوئی 10,000 لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ وہ فلوریڈا کیز میں اپنے گھروں میں رہیں. ظاہر ہے گھر سے باہر نکلنا زیادہ خطرات پیدا کرتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے عمومی طور پہ کیا معیشت پر اور خاص طور پہ جو پاور اور الیکٹریسٹی وغیرہ اس کی صورتحال پر کیا اثر پڑا ہے؟
اب یہ دیکھیں نا, الیکٹرک پاور گئی ہوئی ہے, اب یہ پتہ نہیں کب آئے گی. اینی ویئر بٹوین 3 دن سے 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں مختلف علاقوں میں, کیونکہ جنریٹر جل گئے یا کچھ ٹرانسفارمر خراب ہو گئے یا لائنیں ٹوٹ گئیں, اور ونڈ بہت زیادہ تھی اس دفعہ. میرے خیال سے میرے یہاں رہائش ہے 72 سے,
اچھا,
اور اسی جگہ, اور میں بالکل بیریئر آئیلینڈ پہ رہتا ہوں, بالکل لو لائن پہ, تو یہاں سے سب کو نکال دیا جاتا ہے, مگر کچھ لوگ جن کے مضبوط گھر ہیں وہ نہیں جاتے, مگر وہ اپنی رسک پہ رہتے ہیں, کیونکہ آپ 911 کو کال کریں وہ نہیں آئیں گے لینے آپ کو, کیونکہ وہ بالکل ہی کرفیو لگ جاتا ہے, بریجز کراس, ہوا کی رفتار کی وجہ سے بریجز کو بند کر دیا جاتا ہے.
بالکل,
تو اس سے معیشت پہ تو ڈیفینیٹلی پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیے نا سارے بزنسز بند ہو گئے ہیں, اور جناب لوگوں کی آمدنی ختم کیونکہ وہ جا ہی نہیں رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں.
جی ہاں جی. تو ذاتی طور پہ آپ کیسے متاثر ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے.
بھائی میرا نام آپ نے محمد نہیں ہے, معاف کیجیے گا میں اس کو کلیئر کر دوں, اختر قریشی میرا نام ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جی. یہ ہوتا ہے کہ میں, اللہ کا کرم ہے کہ میں ریٹائر بندہ ہوں 3 سال سے, تو 44 سال کا 45 سال میں نے کام کیا یہیں, اور اس کے بعد میں ریٹائر ہو گیا, تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا, مگر یہ تو ہے ضرور کہ میں موومنٹ میں فرق ہے, جیسے میں دوائی لینے میں اگر میں جاؤں کہیں تو نہیں جا سکتا, پہلے سے جمع کرنی پڑتی ہیں ساری چیزیں, پریپریشن کرنی پڑتی ہے. اگر بیمار ہیں یا ضعیف لوگ جو ہیں, جیسے فلوریڈا میں پورے امریکہ کی پاپولیشن 20% یہاں رہتے ہیں فلوریڈا میں.
یہ بتائیے آخر میں, کیونکہ ہمارے پاس 1 منٹ ہے, کہ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کا طوفان پاکستان میں آتا جو تو کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
بہت بہت اللہ نے بچایا ہے, کئی دفعہ بہت قریب آ چکے ہیں, بمبے کی طرف چلا گیا تھا پچھلی دفعہ تو, مگر یہ امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے. میں بات دوسری طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, یہ جو گلوبل وارمنگ ہے, دیکھیں اتنی اچھی پچھلے پریزیڈنٹ نے سارا بنایا ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا, اور پیرس اکورڈ سے بھی نکل گئے. اب لوگوں کو شعور آئے گا کہ گلوبل وارمنگ بھی کوئی چیز ہے.
بالکل صحیح ہے, اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو گلوبل وارمنگ سے متاثر ہے, بلکہ فرنٹ لائن سٹیٹس میں مانا جاتا ہے.
بالکل 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 بالکل.
تو اگر وہاں اس طرح کا طوفان آیا تو پھر بہت لاکھوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں.
بالکل بالکل جی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ہے. وہاں تو ریسورسز نہیں ہے نا,
بالکل
وہ چکر, وہ پریپریشن اتنی نہیں ہے, ہیوی ہیوی وہ نہیں ہے آپ کے پاس اکوپمنٹ, جب زلزلہ آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتے ہیں تو بڑا جانی نقصان اور مالی نقصان ہوتا ہے. پاکستان اب دیکھیں کہ معیشت اگر بڑھے گی تو ظاہر چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا انہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہمارے.
شکریہ, بہت 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 شکریہ کہ میں کچھ کہہ سکا.
ہمارے ساتھ تھے میامی کے قریب اختر قریشی, جو اپنے تجربات بتا رہے تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے ڈین کرافٹن, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.